بیان کرتے ہوئے بہت سے سوالات ان چیزوں سے اٹھتے ہیں ذہن میں ہوتے ہیں. آج کر لیتے ہیں سوالات آپ کے ساتھ میں پوچھنے ہوں جو جانات ہو چلے 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 جو ہے وہ الفاظ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کے لیے استعمال کیے ہیں ایسے الفاظ. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اوہلنا علی موسیٰ, اور ہم نے اس کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف وحی کی, اور اللہ نے فرمایا ہے کہ اوہا ربک الی النحل, تمہارے پروردگار نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف. تو لفظ کے اعتبار سے یہ عام ہے, لیکن وہ وحی جس کی وجہ سے نبوت ہوتی ہے وہ مخصوص ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. اسی لیے نبوت جو ہے اس کی وحی کو الگ کہا گیا, ممتاز رکھا گیا, یعنی اللہ کی طرف سے جو نازل ہوئی فرشتے لے کے آئے اور اس شخص نے یہ دعویٰ بھی کیا ہو کہ میں نبی ہوں, یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ہے نہیں, اس لیے وہ بڑھ بھی نہیں. اور الہام کہتے ہیں کسی چیز کو ڈالنا, دل میں کوئی چیز آ جائے, اور شیطان بھی دل میں ڈالتا ہے. تو شیطان اپنے دوستوں کے دل میں جو چیز ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی بچے بڑی سے تعبیر فرمایا ہے کہ شیاطین جو ہیں وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں یہ بات. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ, وہ اپنے دوستوں کے دلوں میں بات ڈالتے ہیں یہ بیچارے لوگوں تک وہ مسلمانوں سے لڑے. تو الہام دونوں طرح کا ہوتا ہے, اللہ کی طرف سے بھی ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام کو بھی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اور اللہ تعالیٰ الہام فرماتے ہیں اور اللہ نے جی میں یہ بات ڈالی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرمایا کہ اللہ نے میرے جی میں یہ بات ڈالی کہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ اپنا حج پورا نہ کر لے. اور اسی طرح یہی چیز اولیاء کرام میں بھی ہوتی ہے, لیکن اولیاء اللہ کا جو الہام ہوتا ہے اس میں بہت وسیع میدان ہے کہ وہ الہام اللہ کی طرف سے نہ ہو اور شیاطین کی طرف سے ہو جائے. انبیاء علیہ السلام بس اس سے محفوظ ہوتے ہیں. اور کش جو ہے اس کے لغت میں زمان آتے ہیں کسی چیز کے کھولنے, اور کش یہ ہوتا ہے کہ الہام کی بجائے اس چیز کو اصل میں دکھا دیا جاتا ہے. مثلاً ایک آدمی کو خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ تمہارے بچوں کے ساتھ والدین کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا, اور ایک آدمی ایسا ہے اسے تو کہیں گے الہام, اور ایک ایسا ہے کہ کبھی کبھی سوتے اور جاگتے کے بیچ کی کیفیت ہے, اور کبھی کبھی بالکل ظاہر بھی اسے کوئی چیز نظر آ جاتی ہے. یہ بھی چیز نظر آ گئی سے یہ ہے کش. اور کش جو ہوتا ہے وہ انبیاء علیہ السلام کو بھی ہوتا ہے, لیکن ان کا کش بھی محفوظ ہوتا ہے کیونکہ شیطان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ نبوت کے باب میں دخل دے سکے. اور باقی جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے مکشوفات, ان کے کش صحیح بھی ہوتے ہیں غلط بھی. تو یہ تینوں چیزوں میں فرق, تو وہی مخصوص ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اولیاء اللہ پر نہیں ہوتی. اور جو چیز اولیاء اللہ کے ساتھ ہے الہام اور کرش, وہ انبیاء علیہ السلام کو ہوتا ہے لیکن وہ بھی محفوظ ہوتا ہے. اور جہاں پہ کشف اور الہام میں فرق آ جاتا ہے, اس لیے کشف کی بھی تعبیر ہوتی ہے, اس سے خواب کی تعبیر ہوتی ہے. الہام بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ جو الہام سے کیا گیا ہے وہ کتاب و سنت پہ پورا اترتا ہے. اور وحی اور کشف اور الہام میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ وحی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی حجت ہے, دلیل ہے, اس کی شریعت ثابت ہوتی ہے, مسائل ثابت ہوتے ہیں, حتیٰ کہ اس کا انکار کفر ہے. اور اولیاء اللہ کو جو چیزیں الہام میں یا کشف میں دکھائی جاتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں مسئلہ جو اصل میں ثابت تھا یہ اس کی تاریخ ہو گئی, اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں کیا جا سکتا. مثلا کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک آدمی کو چگلی پہ سزا ہوئی ہونی چاہیے, ہوتی ہے اللہ کے یہاں, اور ہونی چاہیے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے الا یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دے اور اللہ اعلیٰ نظر فرمائے. تو یہ چیز الگ ہے. اب کسی بزرگ کو یہ کشف ہوا کہ اتنا آدمی کے لیے عذاب ہوا ہے, تو زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہیں گے کہ ہاں ایسے ہو سکتا ہے کہ جو آدمی اس میں مبتلا ہے, اور کوئی چیز جس کا سرے سے شرعاً ثبوت ہی نہ ہو اس کو اولیاء اللہ کے کشف اور الہام سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت مجھے خواب میں دیکھا. مثلاً کوئی آدمی یہ کہے کہ اسلام وزر سے میں یہ کشف ہوا کہ تم چوری کرو لہذا چوری کرنا آپ جائز ہو گیا, تو غلط بات. شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے گا تو اس کشف اور الہام کی شرعی حیثیت کیا ہے. قبر سے یا قبرستان میں جانے کے متعلق یہ ہے کہ جب آدمی قبرستان میں جائے تو وہاں جا کر سلام کرے, حدیث میں آیا, اور ان لوگوں کے لیے دعا مانگے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے, اور جتنا اس قبر والے کے ساتھ زندگی میں قرب تھا تعلق تھا اتنا ہی اس کی قبر کے قریب کھڑا. جیسے والدین ہیں تو ان کی قبر سے زیادہ قریب کھڑا ہونا چاہیے. حتیٰ کے پاس یہ لکھا ہے کہ پانکی میں کھڑا ہو, پائدانے میں کھڑا ہو, والدین کی قبر میں ان کے پاؤں کی طرف کھڑا ہو. تو اس کے ساتھ ساتھ جو چیز تھی وہ پڑھنا چاہے, اشار ثواب کرنا چاہے, بغیر ہاتھ اٹھائے اشار ثواب کرے, کیونکہ اگر ہاتھ اٹھائے گا تو یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید اس صاحب قبر سے کوئی چیز مانگ رہا, تو اس شبے سے بچنے کے لیے چاہیے کہ وہ کوئی چیز پڑھے, اشار ثواب کرے. اس سے فاتحہ ہے اس کے متعلق کہتے ہیں ایک بار پڑھ لے. سورہ اخلاص ہے قل ھو اللہ احد, اس کے متعلق آیا ہے کہ 11 مرتبہ پڑھے. سورہ تکاثر ہے الحاق متکاثر, ایک بار یہ پڑھنے کی چاہیے. اور اسی طرح ان کی مقصد کی بھی دعا مانگے اور اپنی, کیونکہ بعض لوگ اتنے نیک ہوتے ہیں کہ ان کی قبر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ بن جاتی ہے, ان خدا کی رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں. تو جہاں پر یہ گمان ہو کہ خدا کی رحمتیں زیادہ نازل ہوتی ہیں وہاں اپنے لیے بھی دعا مانگ لینی چاہیے, کیونکہ اللہ کی رحمت کی وہ جگہ ہے. اسی لیے امت میں جب تک اعتدال رہا تھا اور لوگ افراد اور عقید کا شکار نہیں ہوئے تھے, کتنے ہی کہا کہ قبروں کے متعلق آتا ہے کہ ان کی قبر سے مانگ لیے دعا قبول ہوتی ہے. آپ طبقات کی کتابیں اگر آپ دیکھیں، طبقات ہیں حنابلہ کے، شوافع کے، یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، طبقات الشافعی یا طبقات الکبریٰ ان کی کتاب ہے، اسی طرح طبقات الحنابلہ ہیں، حنفیہ کے جتنے فقہا ہیں ان سب کی کتابوں کے ہی لوگوں کو متعلق مل جائے گا کہ اس کی قبر پہ دعا قبول ہوتی ہے، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ خدا کی رحمتیں وہاں زیادہ نازل ہوتی ہیں. اسی طرح اگر قرآن پاک کے علاوہ کوئی چیز پڑھنا چاہے، تسبیح ہے، حمد ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ چیزیں بھی پڑھنی چاہیے. اسی طرح استغفار ہے، درود شریف ہے، یہ چیزیں پڑھنی چاہیے کہ اس کا ثواب اس ملکیت کو پہنچے اور سارے قبرستان والوں کو پہنچے. کچھ اگر آپ اس کے قائل ہیں کہ یہ جو ثواب ہے یہ تقسیم ہو کے پھر پہنچتا ہے سارے ملکوں کو، اور کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنا ہی دے دیتا ہے جتنا کسی آدمی نے پڑھایا، ہر ایک کو اتنی دے دی جاتی ہے جس میں کوئی قطعی ہی فیصلہ کرنا دشوار ہے. اس طرف بھی لوگ کہیں، اس طرف بھی لوگ کہیں. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے منع کیا تھا کہ تم قبروں کو قبرستان نہ جایا کرو، کیونکہ ڈر تھا کہ لوگ قبرستان میں جا کے نئے نئے شرک سے نکلے ہیں، کہیں کس شرک نہ پڑ جائیں. تو جب اطمینان ہو گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں اور قبروں میں جایا کرو قبرستان میں، اور یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے چیز، اپنی قبر یاد آتی ہے. تو جب منع کیا تھا تو مردوں عورتوں سب کو منع کیا تھا، اور جب اجازت دی ہے تو پھر سب کو اجازت دی ہے. اس لیے اصل میں جو محققین ہیں فقہاء احناف میں، وہ کہتے ہیں کہ عورتوں کا قبرستان جانا بھی جائز ہے. منع اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ پہ قابو نہ رکھ سکیں اور وہاں جا کر اونچی آواز میں بیان کرنا شروع کر دیں، رونا دھونا، کپڑے پھاڑنا، اپنے گال پیٹنا، نوچنا، یہ چیزیں اس کی وجہ سے بعض نے بالکل منع کر دیا، ان کا ان کے لیے اجازت نہ ہو. تو وہ ان چیزوں کے پیش نظر، وگرنہ اصل میں عورتوں کے لیے اجازت ہے کہ قبرستان جائیں، بشرطے کہ وہ شریعت کی پابند رہیں، جیسے پردہ ہے اور اس کی پابندی ہے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو اگر کوئی مفسدہ کوئی اور مصیبت نہ ہو تو قبرستان جانے کی انہیں بھی اجازت دی جا سکتی ہیں، انہیں بھی پڑھ سکتی ہیں. بہت افراد و تفریح ہے، کچھ لوگ تو اسے بالکل ہی حرام کہتے ہیں اور کچھ افراد جو ہیں اسے مقدور کہتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کھانے پینے کی چیزوں میں سے ایک چیز تمباکو بھی ہے، اور تمباکو کا کھانا بھی مباح ہے. اسی طرح اس طرح اور کھانے پینے کی چیزوں کا کھانا مباح ہے. دودھ کی وجہ سے اس کے مسائل میں کچھ اختلاف ہوا ہے کہ تمباکو سے بو آتی، تو بو تو پیاز سے بھی آتی، لہسن سے بھی آتی ہے، ادرک سے بھی آتی. تو جس طرح ان چیزوں کا کھانا اور پینا کھانا مباح ہے، اسی طرح تمباکو کا کھانا بھی مباح ہے. اسی لیے احناف نے بڑے بڑے لوگ اس طرح کہے ہیں کہ انہوں نے کہا اسے ایکسٹریم پہ نہیں چلے جانا چاہیے، مباح ہے، جائز ہے. اور جائز ہونے کی وجہ سے ہی پورے بر صغیر میں یہ جتنے علماء ہیں، خاص طور پہ ہندوستان کے، کبھی دیکھا ہے پان میں کتنا کتنا تمباکو کھاتے ہیں؟ اگر یہ تمباکو حرام ہی ہے، اس کا پینا حرام ہے، تو کھانا جائز؟ سوچنے کی بات ہے. سارے تمباکو والے پان کھاتے ہیں اور وہ تو زیادہ مزے ہے، تم اس پر اسموکنگ کے سگریٹ جو پیتے ہیں اس میں تو پھر چلیے کچھ نہ کچھ تو بچت ہوتی ہے. براہ راست ڈائریکٹ تمباکو کھانا پھر یہ کہاں سے جائز ہو جائے؟ اس لیے تمباکو جو تھا بدلے سے روی میں جب آیا ہے، اکثر بادشاہ کے قریب قریب کے زمانے سے آیا ہے، اس وقت سے تمباکو کی قسمیں لگ رہی ہیں. اس وقت سے لوگ تمباکو پان میں ماشاء اللہ بہت عمدہ طریقے کا تھا، اور کیا ملا تمباکو ملا پان کھاتے ہیں، کسی نے نہ جائز پیتا. یہ ابھی زیادہ ضروری ہے.
سگریٹ پینے سے پھیپھڑوں کا اثر پڑتا ہے, تمباکو کھانے سے پھیپھڑوں کا اثر نہیں پڑتا, تو یہ ایک فرق ہے. تو اس کے تعلق سے کیا
کچھ بھی بہت سی چیزیں کھانے پینے کی ایسی ہیں, آپ دیکھیے جن سے صحت پہ فرق پڑتا ہے تو نہ کر. مثلاً ایک آدمی کو شوگر ہو گئی ہے تو اسے چینی کھانے سے تھوڑا فرق پڑتا ہے, لیکن ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شرم تمہارے لیے اب حرام ہو گئی ہے, ہم کہیں گے تمہاری مرضی ہے, دیکھ لو ڈاکٹرز نے کیا کہا ہے. تم
less than its harm, or the harm is more than its benefit, that thing is forbidden. Isn't one of the faida in the fitr?
The faida in the shawab and nazair mein, Ibn Hussain rahmatullah alayhi ne sikha hai, ki kisi cheez ka agar zyada nuksan ghalib ho aur nafa kam ho, is cheez ko mana kiya jayega. Ki aapki baat durust hai, ye faida theek hai, aur is faida ka mutabik masail ka hal hota hai. لیکن ایک آدمی اگر تمباکو پیتا ہے یا کھاتا ہے تو اسے آپ سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی یہ کام نہ کرو. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسجد میں اگر بلائے گا تمباکو کو ان چیزوں کو, اس کی وجہ سے رشتوں کو تکلیف ہوتی ہے, مکرو مسجد میں نہ لے کے آئے, اگر سگریٹ کی ڈبیا ہے اسے اٹھا کر باہر نہ رکھے, جیل میں اگر رکھتا ہے اس کی بوجھ نہ آتی تو بھی ٹھیک ہے, پر اگر وہ ایسی جگہ رکھتے ہیں سب لوگ اس سے کم ہوں گے, منع کی ہوئی چیز ہے. باقی بہت سی حلال چیزیں گوشت ہیں, اس کو اگر زیادہ فائدہ ہوگی اسے بھی روکیں گے, تو صرف نصیحت ہے جو آپ سے کر سکتے ہیں فائدہ کر لیا ہے بنا دیں, کیونکہ گوشت کے متعلق تو عمر بھی اقدام کی تصویر آتی ہے کہ انہوں نے کہا ہفتے میں تیس دن سے زیادہ نہ کھایا کرو, اس سے دن سب سے زیادہ مطلب یہ نام روکتے تھے لوگوں چاہے پورس کھانے سے. اور ہمارے یہاں تو کرمائے طیبا ہے اور پانچ ارکان ہیں اسلام کے, چھٹا گوشت بھی ہاں مسلمان اتنا گوشت کھاتے ہیں جس کے بعد اسلام حدیث میں بہت درجے ہیں موضوع حدیث ہیں جن پر سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں ہوتا اور وہ جھوٹ ہوتی ہیں, اور ایسی احادیث کو بیان کرنا ہی حرام. مثلاً ایک زمانے تک یہ حدیث چلتی رہی کہ بینگن کھا کے جو دعا مانگ جائے وہ قبول ہو جاتی, ہاں لوگ سناتے تھے. اسی طرح الحمد للہ ایک زمانے تک یہ حدیث چلتی رہی جی اور تو اعلیٰ درجے کی دوا قبول ہوتی ہوگی. اسی طرح ایک زمانے تک ایسی احادیث چلتی رہی جو جھوٹ تھا, اور مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھوٹ ریاض اللہ کہتے رہے کہ قیامت میں علماء کی جو سیاسی روشنائی ہے اس کو شہیدوں کے خون کے ساتھ کھولیں گے اور شہیدوں کا خون کم پڑ جائے گا اور نکل جائے گا, کوئی ثبوت نہیں تھا اس چیز کا. ہمارے زمانے میں پاکستان میں آپ چلے جائیں تو کئی جگہ یہ بورڈ لکھا ہوا مل جائے گا کہ تحریر نام سے فرمایا کہ رات کو سونے سے پہلے چار اعمال کر کے سویا کر ہاں پتا نہیں دو آدمیوں میں صلح کرا کے سویا کرو یہ وہ ضرور بات ساری, وہ پھر آہستہ آہستہ پانچ عمل ہو گئے تو وہ بڑھ گیا ایک اور نقطہ اس میں. اب اس کی کوئی اثر نہیں, کہیں نہیں آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی رضی اللہ عنہ سے دکھاؤ کہیں. تو اسی طرح جھوٹی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام پہ جھوٹ بول کے لوگ پھیلاتے ہیں وہ صحیح نہیں موجود ہیں. پھر کچھ احادیث ایسی ہوتی ہیں جو حسن کے اگر دیکھتی ہیں مرفوع کے اگر دیکھتی ہیں, مرفوع کا مطلب یہ ہے جن کا باقاعدہ ثبوت مل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات فرمائی ہے. کچھ چیزیں کچھ احادیث حسن کے اگر دیکھتی ہوتی ہیں وہ ضعیف تو نہیں ہوتی لیکن اتنی زیادہ صحیح درمیان کا ایک درجہ ہوتا ہے, ایسی احادیث سے فقہا استدلال کرتے ہیں. پھر اسی طرح ضعیف احادیث ہوتی ہیں اور ریڈی کے بھی کوئی 30-35 تو پوچھتے ہیں، یہ پورا علم ہے، اور کوئی بھی آدمی جب تک اس علم کو پڑھا نہ ہو اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ کسی حدیث کے حکم لگا دے کہ یہ حدیث ایسی ہے. آپ ایسے سمجھ لیجیے جیسے ڈاکٹر ہوتا ہے، تو ڈاکٹر جو ہیں ان میں ایک ڈاکٹر ایسا ہے جسے پتا ہے کہ کینسر کیا چیز ہے، کوئی ایک اسپیشلسٹ ہے، تو جب اس سے بات کریں گے تو وہ کہے گا کہ اس کی کینسر جو ہے وہ ہڈیوں کا بھی ہو جاتا ہے، گوشت کا بھی ہو جاتا ہے، پیٹوں کا بھی ہو جاتا ہے، پلانسٹک کا بھی ہو جاتا ہے، وہ 10 قسمیں کینسر کی بنوا دیتا ہے. بالکل اسی طرح حدیث کے معاملے میں پورا علم ہے وہ، اور محدثین نے اپنی عمریں اس میں کھپائی ہیں کہ کیا کیا چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے منسوخ کی جا سکتی ہے، یہ کیسے اس نے کس نے کہا. پھر اسی طرح حدیث کی ایک قسم ایسی بھی ہے کہ اس کی سند میں ذوق ہو جاتا ہے، متن میں نہیں ہوتا، وہی متن کسی اور سند سے آ جاتا ہے. تو کہتے ہیں فلاں کتاب میں تو یہ حدیث کہی نہیں پائی ہے، لیکن فلاں کتاب میں جو دوسری سند مل جاتی ہے وہ ٹھیک ہے. تو کافی گہرا ٹھوس علم ہے، ہر آدمی کے لیے اجازت نہیں مل سکتی تو جس حدیث کی تعریف صحیح طرح. جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے جادو جو ہے بھائی وہ تو حرام ہے، اور اس میں شرکیہ کلمات ہیں جو پڑھے جاتے ہیں اور وہ جائز نہیں ہے. ایک ہی صورت اس کے جواز کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی انسان جادو کی تعلیم اس لیے حاصل کرے کہ لوگ اس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں. مثلاً کافر ہیں، معاشرے میں ہندو مسلمان سب رہتے ہیں، اب ہندو ایسے جادو کرتا ہے جس سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو اس کے توڑ اور رد کے لیے کوئی مسلمان اگر جادو کا علم حاصل کر لے تاکہ وہ کمیونٹی کو بچائے، مسلمانوں کو بچائے، تو یہ اس کے لیے ٹھیک ہے. لیکن اصل میں جادو کا خود سیکھنا بغیر کسی وجہ کے وہ حرام ہے. سائز بالکل ہوتا ہے سر، تو کرتے ہیں اور جادو ہوتا بھی زہر جیسے ہوتا ہی ہے، کھاتے ہیں لوگ مرتے بھی.
بعض لوگ ہوتے ہیں جو سننے میں ہی آئے کہ ان کے قابو میں یہ مسئلہ پڑتے ہیں، جن میں سنی ہے بات کے ان کے موقع اس کی کیا حقیقت ہے، بات درست ہے یا
ہو جاتا ہے؟ ایسے ایسے عملیات ہیں جن سے لوگ جنات کو اپنے قابو میں لے آتے ہیں، لیکن یہ حرام ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے کسی بھی آزاد کو غلام بنانے. تو ایک جن جو آزاد تھا اللہ کی مخلوق ہے، اسے کیوں غلام بنا رہا ہے؟ ایک یہ ہے کہ جنات آتے ہیں کسی کے پاس پڑھنے کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یا ویسے بھی آ جاتے ہیں، یہ بھی ہوتا ہے دوستی کے اعتبار سے، محبت کی وجہ سے، اس کی نیکی اور تقویٰ کی وجہ سے، اور وہ اس کے پاس آتے جاتے ہیں یا اس کا کوئی کام کر دیتے ہیں، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے. مگر جنات کو جان بوجھ کر قابو کرنا پرمیات کی جائز نہیں، اور پھر ان کے ذریعے جو پیسے آتے ہیں وہ بھی حرام کے ہوتے ہیں، سوائے اس کے کہ جن کوئی صالح ہو اور وہ خود بتائے کیسے ہیں، وغیرہ وہ عام طور پہ چوری کر کے لاتے ہیں، ان چیزوں میں کوئی جواز نہیں.
اس کے بارے میں کوئی کتاب پڑھا تھا، اس میں غالباً قرآن شریف کا بھی ریفرنس تھا کہ یہ جنات جو ہیں، یہ جو لوگ مجنونی ہیں وغیرہ، اور یہ جو فارمیسی اور جو فیچر بتاتے ہیں، جن سب لوگ کی بات بتاتے ہیں، وہ جنات کو قابو کر کے تو ان کے ذریعے معلوم کرتے ہیں، اور یہ جنات جو ہیں وہ اوپر جاتے ہیں تو انہیں پتھر وغیرہ مارتے ہیں.
جی سب سچ ہے، اس کے شیاطین کی جو قسم ہے جنات کی، میں بھی نیک ہوتے ہیں برے ہوتے ہیں، تو جو شیاطین ہیں جنات میں برے ان کے افراد ہیں، انہیں یہ قابو میں کر کے اور ان سے خراب کام کرا دیتے. بدعات کی تقسیم کی ہے کہانی، اور بدعت حسنہ جو ہے اس کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ اس کی اجازت ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ حضرت حسنہ کہتے کسے ہیں؟ دیکھیے ایک تو ہے سنت موقعہ، اس کو تو کرنا ہی ہے، ایک سنن ہے غیر موقعہ یعنی جس کی تاکید شریعت نے نہیں کی اور شریعت نے ان چیزوں کے لیے زور نہیں دیا کہ یہ ضرور کر، وہ مستحب بات بھی کہلاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنتیں جو انہوں نے اپنی عادات کی بنیاد پہ کی یا عربوں کا رسم و رواج ایسا ہی تھا اس وجہ سے کی ہیں، وہ سنن عادیہ کہلاتی ہیں، یعنی ایسی سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی عادت کے مطابق تھی. مثلا یہ ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شلوار یا پاجامہ خریدا، اور یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے اس کی تعریف فرمائی. بہت زیادہ بحث کر لیں پھر ثابت ہو جائے گا کہ پہنا بھی ایک اور مرتبہ، مگر عمومی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہنت تھا، وہ باندھنا تھا، شلوار یا پاجامہ نہیں تھا. تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں شلوار استعمال نہ کروں اور وہ پہنت استعمال کروں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، اچھی بات ہے، اس کو ثواب بھی ہوگا، محبت کی بھی علامت ہے، لیکن اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسلمان تو یہ کام نہیں کرے گا تو کہیں اس کے اسلام میں فرق پڑ جائے گا یا کراہت ہوگی، کچھ بھی نہیں. تو یہ سنن عادیہ جو ہیں یہ بدعت حسنہ سے کہیں زیادہ اچھی، اور بدعت حسنہ کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کوئی نیا کام شروع کیا ایسا جس کی کوئی نہ کوئی مثال یا تو پہلے سے ملتی ہو یا یہ کہ زمانے کے تغیر کی وجہ سے کیا. مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتابیں قرآن پاک ایسے چھپے ہوئے تھوڑے ہی کہ آپ ان کو پڑھاتے ہیں، تو اب کوئی قرآن پاک کو چھاپتا ہے تو یہ ایک نئی چیز ہے، بہت اچھا ثواب کی چیز. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدارس تو نہیں تھے، اب کوئی آدمی مدرسہ بناتا ہے دین کی تعلیم کی خاطر تو یہ کہیں گے کہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی چیز ہے جس نے شروع کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تراویح کے لیے لوگوں کو جمع کیا، اسے دیکھا اور بڑے خوش ہوئے اور فرمایا کہ میں مطلب بدعت حاضری، کتنی اچھی یہ نئی چیز ہے جو ہم نے شروع کی ہے کہ مسلمان اکٹھے ہو کے امام کے پیچھے قرآن پاک کو سن رہے ہیں. تو یہ انہوں نے فرمایا، تو اس کی بدعت حسنہ کی اجازت بھی ہے، ہوتی بھی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن اس کے لیے یہ طے ہونا چاہیے پہلے سے جو صاحب علم ہیں جن کو اللہ نے واقعی علم دیا ہے کہ وہ قرار دیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے. اور اس معاملے میں ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مجدد القسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے نظر بہت زیادہ واضح ہے. حضرت مجدد رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ فقیر کو یہ تحمل ہی نہیں ہے کہ بدعات کی تقسیم کر سکے، کتنا چیز بدعت حسنہ ہے، تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل تو بدعت ضلالہ، ہر نئی چیز گمراہی. ہاں موقع اور محل کے اعتبار سے کہ آدمی کو جب بھی کوئی کام کرنا ہو اللہ سے رجوع کرے، سب سے پہلا قدم یہ اٹھائے کہ جو کام کرنا ہے اللہ سے پوچھے، اجازت لے کے پروردگار یہ کام کروں یا نہ کروں. تمام مباح کاموں میں، اچھے کاموں میں تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو کرنا ہی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نماز پڑھنے جا رہا ہے تو پوچھے کہ آج جاؤں گے نہیں میں پڑھ لوں، یہ تو نہیں ہو سکتا. اور گناہ کے کاموں میں بھی نہیں ہو سکتا. تو مباح جو کام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ سے اجازت کا مطلب یہ ہے یا خدا کی خوشی کا کہ موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ سے بات کریں. مثلاً وقت مل جاتا ہے، کام جائز ہے، اچھا ہے، کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دو رکعتیں پڑھ کے دعا مانگ لے کہ پروردگار یہ کام کرنا چاہتا ہوں، میری رہنمائی فرما، یہ کام اچھا ہے، کہ یہ جگہ اچھی ہے، یہ مکان خریدنا ہے اچھا ہے، کہ یہاں شادی کرنی ہے، یہ نکاح اچھا ہے، اس طرح جو بھی ہیں اس کو کر لے. اور ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی کو فوری طور پہ فیصلہ کرنا پڑ جاتا ہے. بازار گیا, جوتے خریدنے ہیں, یہ بھی اچھے ہیں, یہ بھی اچھے ہیں, دس چیزیں ہیں, تو اس وقت تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پہلے جا کے کہے دو نمبر پر آؤں پھر آ کے خریدتا ہوں. یا تو وہ شروع میں پڑھ لیتا جانے سے پہلے کہ خدایا اس مقصد کے لیے جا رہا ہوں اور بہتر چیز ہے اس میں سیکھنا. لیکن کبھی فوری طور پہ جب فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھاتے تلمیذ میں آئیے بہت آسان. آپ فرما رہے تھے کہ یہ اللہ سے کہو کہ اللہ مخلی وختر دی, اللہ میرے لیے انتخاب فرما دے اور اللہ تو میرے لیے چناؤ کر دے. تو ایک منٹ کے لیے بس دلی دلی میں اللہ سے دعا مانگ دے کہ اللہ یہ ساری چیزیں ہیں اور آپ رہنمائی فرمائیے میں اس چیز کو اختیار دوں. ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو ہوتی ہے خواب سے مناسبت کہ ادھر آنکھ لگی اور ادھر خواب دیکھنے شروع کیے, صبح تک خواب بھی دیکھتے رہتے ہیں, اور بعض لوگوں کو نہیں ہوتی, نہیں ہو کوئی خواب نہیں آتا. تو اتنی اتنی طبیعت کی بات, تو اس کارے میں بعض لوگوں کو خواب نظر آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, نہ نظر آئیں تو بھی کچھ نہیں, حتیٰ کہ استخارہ کر کے کوئی خواب نظر بھی آ جائے تو بھی عقل استحاوی ہے, عقل سوچنا چاہیے مجھے یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا. خواب نظر آ گیا تو یہ کام کر لو, اس کے باوجود سوچے اگر نہیں کرنا چاہتا مت کرے, کیونکہ خواب اور یہ چیزیں ایسی ہیں شیطان اس میں دخل دے سکتا ہے. استخارہ وہ کرتا رہے, رجحان خود ہی ہو جاتا ہے, اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں اور یا اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب بن رہے ہوتے ہیں, اور استخارہ کرتا ہے سب اسباب ختم ہو جاتے ہیں. اور کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کوئی سبب نہیں ہوتا اور استخارہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ بناتے رہتے ہیں.
Now, Quran is Allah subhanahu wa ta'ala gave us for reforming our behavior, individual and social level. Now, many people don't read Quran only in Arabic, but don't read the tarjima at all, and they even discourage reading the tarjima. Now, mana karta hai tarjima mat padhna, that's the law. And the other opinion is some people on the other extreme read the Quran and directly derive the hukum from that. For example, some place in the Quran says those who are impure don't touch the Quran. Now, Quran is a translation. As per I understand, ulama said wudu is not necessary to read the Quran as translation. Now, between these two extremes, okay, well, some people don't read the tarjima at all, on the other side some people try to read a section, then people try to derive lost basically without any understanding of the comprehensive Sunnah and Quran and all the fiqh, usul fiqh and all those things. Now, how do you advise, with what intention do you read the Quran?
دیکھیے صاحب, ایک بات تو ہے قرآن پاک کا پڑھنا تلاوت کرنا, سمجھے یا نہ سمجھے پڑھے ضرور. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر سمجھ نہیں آتی تو قرآن پاک کو پڑھنا نہیں چاہیے, یہ بات درست نہیں. اس لیے کہ قرآن پاک کا محض پڑھنا چاہے اسے نہ سمجھ آئے وہ بھی تلاوت ہے, اللہ کی طرف سے اس پہ نیکی ملتی ہے, خدا کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں. کہ کوئی طریقہ نہیں اس پہ سمجھ نہیں آ رہا لہٰذا عربی بھی نہ پڑھو, پڑھے. کہ اللہ کا کلام ہے, بہت سے مسلمان لاکھوں کروڑوں عجم میں مسلمان ہوئے ہیں, صحابہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اگر لاکھوں کے اعتبار میں کروڑوں ہو گئے تھے اور قرآن پاک کی ٹرانسلیشن ترجمہ نہیں سمجھتے تھے, لیکن کسی نے نہیں کہا کہ بھائی مت پڑھا کرو کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی. تو اس لیے قرآن پاک کو پڑھنا تو چاہیے. اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی آدمی قرآن پاک کو اس کے متعلق اس کے معنی مفہوم سمجھ کر پڑھے سبحان اللہ, تو اور بھی اچھا ہے. تاکہ اسے پتا چلے اللہ نے کیا فرمایا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا کہا ہے. اس کے بعد تیسرا درجہ ہے جہاں سے خطرہ شروع ہو جاتا ہے, کہ وہ چاہے کہ خود ہی قرآن کا ترجمہ پڑھ کے عربی آتی ہی نہ ہو اور ترجمہ پڑھ کے اس کے احکامات سے نکالتا ہے. تو وہ تو ایسے ہیں ہمارے بزرگ تھے, تو وہ اکیسویں پارے کی پہلی صورت ہے, ان کے مرید ہو گئے. تو انہوں نے کہا حضرت میں نماز ہمیشہ اکیلے ہی پڑھتا ہوں. تو ان کا جماعت سے پڑھا تو ان کا قرآن میں منع ہے, تو اس لیے ہم تو اس سائز میں مل کریں. حضرت نے فرمایا قرآن میں کہاں منع ہے؟ تو اس نے کہا حضرت قرآن میں آیا ہے اکیسویں پارے کے شروع میں اللہ نے فرمایا ان صلاۃ تنہا, نماز تنہا پڑھا سکتی. تو عربی اتنی آتی تھی جب تک تمہارے لیے حرام ہے جو اندر ترجمہ قرآن کا پڑھو اسی کے ساتھ پڑھو بس. تو اب اس سے جو نکالے گا کہ ان صلاۃ تنہا نماز اکیلے پڑھو علی عزیز اللہ, تو پھر کیا ہوگا؟ ایک صاحب ایسی تھے نماز دھول سے پڑھتے تھے, میرے خیال سے ہوتے رہتے تھے. کسی نے پوچھا سلیمان کہ کیا کرتے, اس کا داؤد میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے پڑھتے کر لاؤ. تو وہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اردو کا, آپ کو تو معلوم نہیں ہوگا اردو کا یا جو ہوتی تھی مثلاً ہلکی لکھنا ہے تو یہ تو کھینچ کے بھی لکھتے دیتے ہیں, ایسے بیگلی لکھنا ہے تو بیگلی کو لام کے بعد بھی ایسے لکھیں گے. تو لفظ کے الفاظ عزیز کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخبر صلاح نماز کو ہلکا پڑھتے, امامت کرا دیتے, نماز ہلکی ہوتی تھی لوگوں پہ بوجھ نہ ہو. تو وہ اس نے لکھ دیا ہلکے پڑھتے تھے, تو اس نے پڑھا کہ ہل کے پڑھتے. تو جہاں ایسی صورتیں پیش آنے لگے وہاں کون عقل مند کہے گا کہ بھائی تم بھی پڑھو اور تم کو کتاب و سنت سے مسئلوں کو ثابت کیا کر. تو انہوں نے منع کیا تھا قبر بھار قرآن اندر پڑھا اس کا درجہ اوشیہ تلاوت کیا کرو اسے نہ پڑھو. تو یہ صورت حال بہت خطرناک ہے کہ لوگ جو عربی بھی سرے سے نہیں جانتے اور انہیں کچھ پتا نہیں ہے وہ مسائل کا استنباط براہ راست کرنے لگتی ہے. کیونکہ اگر آپ اس کی اجازت دے دیں گے تو دین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. کوئی تو وجہ ہوگی کہ مسلمان جب پہنچے ہیں افغانستان اور ان علاقوں میں تو اس کے عمر رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ کو تو چین پتا نہیں کرنا. اگر اس کے عمر رضی اللہ عنہ نہ روکتے تو مسلمان تو کہاں تک چین کے بارڈر تک پہنچے تھے, چین کتنا دور رہ گیا. اور اس کے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اب تک جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں مختلف ممالک میں پہلے ان کا دین پکا کرو پختہ کرو انہیں سمجھاؤ, وغیرہ آنے والے وقت میں ایسے ہو جائے گا کہ یہ نئے نئے جو مسلمان ہو رہے ہیں اپنی آبائی رسوم اور آداب کو اس دین میں داخل کر دیں گے اور پھر ہر جگہ کا اسلام مختلف نظر آئے گا. پریشان نہ ہو کہیں انسان کے لیے ایک بات. تو اس لیے جو لوگ اس قسم کی حرکتیں ہیں منع کرنا چاہیے کہ بھائی یہ نہ کرو. مشکل مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کا جی اس کی طبیعت ایسی بن جائے کہ اللہ کے فیصلوں پر بس وہ راضی رہے اور شریعت کے عمل اس کو اتنا سہل اور آسان ہو جائے جسے تکلیف ہو رہے. مثلاً کھانا ہے پینا ہے پیاس رکھتی ہے بھوک رکھتی ہے, اسی طرح نماز کے وقت میں اس کو ایسے ہی ہو جیسے پیاس اور بھوک رکھتی ہے کہ نماز پڑھنی اور اس کے بغیر چین نہ آئے. رمضان آ گیا تو اسے پتا ہو کہ روزہ رکھنا ہے حج کرنا ہے کہ ظلم دیکھتا ہے تو اس کو بے چینی ہو کہ اس ظلم کو کس طرح رکھنا چاہیے ختم ہونا چاہیے. تو شریعت کے جو امور ہیں شریعت کے جو کام ہیں اس کے لیے اتنے آسان ہو جائیں جیسے تبدیلی امور ہوتے ہیں جیسے طبیعت کی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ چیز آدمی کو دنیا میں ہی نقصے مطمئنہ تک پہنچا دیتی ہے اور پھر آخرت میں اسی کے لیے ہے کہ اللہ نے فرمایا شخص ایسا نفس لے کے آئے گا کہ بالکل مطمئن ہو اللہ کے فیصلوں سے, کوئی شکایت نہیں شکوا نہیں کچھ نہیں, بس اللہ کی جو رضا ہے اس پہ راضی اور خوش ہے تو اللہ تعالیٰ دوسری دنیا بیٹا. جیسے تعریف اور مذمت اس کے لیے برابر ہو جائیں. لوگ تعریف کرتے رہیں اس کی تو بھی صرف اثر نہ ہو, لوگ گالیاں دیتے رہیں تو بھی اثر نہ ہو, دونوں منصوبے بالکل برابر ہو جائیں, نہ تعریف اور خوشامد سے متاثر ہو نہ لوگوں کی مذمت سے, بلکہ یہ دیکھے کہ اللہ کا حکم کیا ہے اس کے مطابق کام کرتا رہے, تو یہ نفس مطمئنہ کی علامت ہے. تعویذ کی ایک قسم تو وہ ہے جو حرام کاموں کے لیے استعمال ہو, وہی حرام, اور تعویذ کی ایک قسم وہ ہے کہ اس میں جسے قرآن پاک کی کوئی آیت لکھی کسی بیماری کی وجہ سے یا حدیث کا کوئی جملہ لکھ دیا تو یہ جائز ہے, اور صحابہ رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی ہو رہا ہے, کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جو امت میں آ گئی ہو, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہی ایسے ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ کلام میں اثر ہے یا نہیں. وہ یہ فلاسفہ ہوتے ہیں نا, تو انہیں زیادہ ہی بعض چیزوں میں جتنے ہیں اس کے اس کو بہت زیادہ رندہ لگانے کی عادت ہوتی ہے. تو ایک آدمی بیمار ہو گیا تو اس کو شہید رحمت دارے کچھ پڑھ کے اس پہ پھینک رہے, تو بولی سینا تو کیونکہ ہم اثر تھے اور بولی سینا تو فلسفیوں کے امام تھے, تو انہیں ایک عرصے سے پرخاش کی کہتے ہیں شہید رحمت اللہ کے جس دن دو دو باتیں ہو ہی جائیں, دو دو ہاتھ ہو جائیں, وہ اس بیمار سے پڑھ کے دم کرتے رہے. وہ لسینا بھی عادت کے لیے کیا ہوا تھا, وہ بھی عادت کے لیے, دونوں کا ایک مشترک کا ہی دوست کوئی ہوگا محل, تو وہ لسینا سے نہیں رہا گیا. اس نے کہا کہ ارے صوفی صاحب یہ کیا پڑھ کے دم کر رہے. تو انہوں نے کہا چپ رہو مجھے پڑھنے دے. پھر پڑھتے رہے سنتے رہے, تھوڑی دیر بعد اس نے کہا کہ یہ میں تم سے پوچھتا ہوں کیا کر رہے, تم کا بکو نہیں چپ رہو. اوفو بولی سینا تو کھڑے ہو گئے, شاگرد کھڑے ہو گئے, اتنے بڑے آدمی تو اتنی بری بات کہی, جب انہیں سمجھ جائے تو انہوں نے اور زیادہ ٹیمپریچر بڑھا کے کوئی بات کی, تو بولی سینا سے تو پسینے آ گئے اور اپنے لگا جو بھی کہنا تھا اس نے, تو بیچ بچا ہو گیا چل پڑے. تو بول سینا کسی نے جا کے کہا کہ ہم نے صرف سعید رحمت اللہ سے پوچھا کہ حضرت, لوگوں نے پوچھا انہوں نے حضرت آج تک آپ کی زبان سے اتنے سخت جملے سنے ہیں, یہ آپ نے بول سینا کو کیا کہہ دیا ہے, اتنی سخت بات ہے. تو انہوں نے کہا میں اسے سمجھا رہا تھا, سمجھا کیا کہ حضرت کیسے سمجھا رہے تھے. تو انہوں نے کہا دیکھو میں اس پہ دم کر رہا تھا تو بولی سینا میں دیکھ رہے تھے اور اس کو غصہ آنے لگا, پھر اس نے بات کی, پھر تھوڑا سا جب میں نے بڑھا کے بات کی تو یہ دم سے آپے سے باہر ہو گئے, پھر جب اور بات کی تو اس پہ کھڑا ہو گیا, پھر اسے پسینے شروع ہو گئے. تو ان کا جی چل گیا, میں اسے سمجھانا چاہ رہا تھا کہ میرا کلام گالیوں سے بھرپور تجھ جیسے آدمی پہ اتنا اثر کرتا ہے کہ وہ چلنے لگ جائے, تو اللہ کا کلام حکمت سے بھرپور اس مریض پہ اتنا بھی اثر نہیں کر سکتا جس کا بھی بخار ہو. وہ لکینہ سے جب یہ بات پہنچی تو اس نے کہا کہ حضرت کہتے تھے کہ بولی سینا سے اخلاق نہیں ہے. تو بولی سینا نے ساری بات سن لی, شرمندہ ہوئے اور اپنی ساری کتابیں دے دی کہ ہم نے انسانی اخلاق کیا تھے, یہ سب کچھ سیکھا ہے. جو کتابیں لے گیا تھا اس نے فرمایا اس سے دے دینا واپس, اور دو باتیں کہنا, ایک تو یہ کہنا کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ بولی سینا کو اخلاق کا علم نہیں ہے, میں نے کہا تھا کہ بولی سینا کے پاس اخلاق نہیں ہے, علم الگ چیز ہے, کسی کا ہونا ایک الگ بات, اور دوسرے ان سے یہ کہنا کہ لڑائی کے بعد جو سب پڑ جاتا ہے وہ اپنے منہ سے مار لینا. تو اس لیے یہ جو کلام ہے اس کا اثر تو ہے. حضرت عمر بن العاص رضی اللہ ان کے بیٹے کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ خواب میں ڈر جائے, تو آنے صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھا دی کہ یہ پڑھ لیا کرو. تو کہتے تھے کہ ہمارے چھوٹے بچوں میں سے جو دعا نہیں پڑھ سکتا تھا ہم اسے لکھ کے صدقہ کی بنی کے لیے اس کی گردن میں لٹکا دیتے, یہ تعلیم کی اصل ہے ذکر نظمی عالم. اسی طرح مصنف ابن شہبہ میں مصنف عبدالرزاق کو آپ پڑھیں, تابعین کے متعلق آتا ہے کیونکہ کہ یہ چیز پانی میں گھول کے اس کو پلا دو تاکہ اس کی بیماری دور ہو جائے, تو پرفیکٹ تو ہوتی ہے. صحیح بخاری میں آیا ہے کہ اس کے عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تھے, اور بہت صحابہ رضی اللہ عنہ اس کا اہتمام کرتے تھے, قدر کرتے تھے. تو کوئی بیمار ہو جاتا تھا تو اس کے عائشہ رضی اللہ عنہ ان بالوں کو پانی میں ڈال کے نکال دیتی تھی, پانی پینے کو دیتی تھی تاکہ اسے شفا ہو جائے. حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے پاس بھی بخاری روایات شروع میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیض تھی یا کتا تھا, ایسی کوئی چیز تھی پہناوے تھی, اور کسی کے متعلق پتا چلتا تھا کہ بیمار ہو گیا تو لوگ ان سے وہ پانی لینے آتے تھے اور پانی میں ڈبو کے نکال دیتی تھی, پانی پینے کو دیتی. تو یہ سب چیزیں تو ذکر میں گئی, سب کرتے ہیں نہ ہی تو اتنا زیادہ ایکسٹریم پہ چلا جانا چاہیے کہ یہ کرے اور دوا نہ لے, دوا بھی کھائے یہ بھی کرے, اور نہ ہی دوسری ایکسٹریم پہ چلا جانا چاہیے کہ ان سب کا انکار کر دے, اعتدال میں رہے جیسے پچھلی صدیوں میں مسلمان رہے. اس میں کوئی کنفیوژن کی بات ایسی ہے نہیں, اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ دستی ہے, کیا ہونی چاہیے, کیسے اللہ تک پہنچنا چاہیے, انسان اپنا تزکیہ کیسے کرے. تو صوفیہ جو تھے اس کے دو حصے کرتے, ایک حصہ تو وہ تھا جو انسانی اخلاقیات پر مشتمل ہے اور وہ اس کی نگرانی بھی کرتے تھے کہ بھائی جھوٹ کتنا بولتے اور سچ کتنا بولتے, اور وہ اپنی خانقاہ میں اپنے پاس رکھ کے یا پھر وقت و کتاب سے جو بھی طریقہ آسان ہوتا تھا وہ کہتے تھے کہ تم غور کرتے رہو تم نے کیا تبدیلی آئی, اور اخلاقیات پر لاتے. اور اسی سلسلے میں وہ دوسری بات یہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اللہ کی یاد مختلف کلمات مختلف طریقوں سے سکھا دیتے تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں الہاماً پتا چلا ہے کہ اگر اس جملے کو اس طرح پڑھا جائے گا تو اس کا اثر ہوگا. یہ تو تھا ان کا الہام. باقی پھر 1300 سال گزرے جو تھے اس میں ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ ان کا وہ الہام سچا ہی ہوا ہے. جس آدمی نے ذکر اذکار اس سلسلے میں کیے ہیں اس انسان کو اللہ نے دستیے کی دولت سے نوازا. اسی لیے ان 1300 صدیوں میں کوئی آدمی ایسا نہیں ملے گا, اکا دکا فرض کر لیں لاکھ آدمی تھے تو ان میں سے ایک آدمی اگر ایسا مل جائے تو ہونا نہ ہونا برابر ہے, وگرنا کوئی بڑا آدمی ایسا نہیں ملے گا جس سے اللہ نے اس دین کا کام کیا ہو اور وہ کہیں سے بنا نہ ہو. بندوں سے بندے بنتے ہیں, بندوں کی تربیت سے انسان بنتے ہیں, محض کتابیں اور کورس اور محروم سے انسان وہ چیز حاصل نہیں کر سکتا جو چیز اللہ کے اچھے بندوں کی مجلس اور صحبت سے حاصل ہوتی ہے. 100-200 صفحے پڑھ لیتا ہے اور اس سے ایمان اور اندر کی کیفیت میں ایسا اضافہ نہیں ہوتا جتنا ایک دن کسی اللہ کے اچھے بندے کے ساتھ گزار لے تو اندر محسوس ہوتا ہے کہ تبدیلی آ رہی ہے, کوئی چیز ہے جو اندر پہنچے. تو جو ان میں سے مشائخ تھے ایسے وہ بالکل ابتدا سے تھے, حسن بصری احمد اللہ کے بعد کے ادوار میں بھی دیکھتے ہیں جنہیں بھی غزالی مل جائیں گے, معروف کرتی احمد اللہ مل جائیں گے, بڑے بڑے لوگ مل جائیں گے. ان سب کے مشائخ امام احمد بن حنبل احمد اللہ رہے, اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود اپنے زمانے میں بیش احمد اللہ کی مجلس میں جاتے تھے, اور جو بندہ حضرت آج جیسا امام کی مجلس کے پاس جاتا ہے تو انہوں نے کہا ہاں میں ان کے پاس جا کے سنتا ہوں اور دل پاتا ہوں تو حوصلہ پر نہیں. پھر اس کے بعد امام نبوی تھے, ان کا نام سنا ہوگا, وہ بھی ڈائریکٹ تھے کہیں سے, سیوتی تھے احمد اللہ ربی سے ڈائریکٹ تھے, حضرت کلامی تھے وہ بھی نہیں سے ڈائریکٹ تھے, اور خاص طور پہ ہندوستان میں آ جائیں تو یہاں تو بالکل یہ سب لوگ ڈائریکٹ تھے, تقلید میں تھے, بندے تھے کہیں. پاکستان کی رحمت اللہ نے تھوڑا کام کیا. اگر جلدی رحمت اللہ آئے بر وقت ہندوستان میں کام نہ کرتے تو اللہ ہی جانتا ہے کتنے لوگ بچ جاتے, سب رام رام کرنے والے ہیں. بڑا کام اللہ نے مجھے اچھے لیے. ساری دنیا پڑھتی اور مانتی ہے, اب کہاں سے ہوگی, تو کہیں سے ڈائریکٹ بھی تھے اپنے والد شاہ عبد الرحیم صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے. تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلا. ان میں سے جن مشائخ کا تعلق چشت ایک گاؤں ہے افغانستان میں, وہاں بہت ایک خاندان تھا اور ان میں بچہ بچہ اللہ کو یاد کرنے والا تھا. وہاں اس گاؤں میں بہت سے مشائخ تھے, اللہ کے اچھے بندے تھے, ایک ہی وقت میں کئی جمع ہو گئے. تو وہاں سے وہ جو الٹا سلسلہ چلا اسے سلسلہ چشتیہ کہتے ہیں, اور وہاں سے تربیت تعلیم یہ چیزیں تزکیہ حاصل کر کے حضرت مولوی الدین چشتی رحمت اللہ علیہ تھے, وہ اجمیر آئے. اور چشتیہ سلسلہ زیادہ پھر وہاں سے چلایا آگے کو پھیلا. اور خواجہ بہاؤالدین رحمت اللہ علیہ نقشبندی تھے, اور وہ تھے سمرقند بخارا ان علاقوں میں, اور وہاں پہ وہ تزکیہ کرتے رہے. خانقاہیں تھیں, بیت تھی, سارے سلسلے تھے. وہاں سے خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ دہلی آئے. حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بھی چار پانچ سو سال پہلے آئے, اس لیے چشتیہ سلسلہ پہلا. چار پانچ سو برس کے بعد خواجہ باقی بلّہ رحمت اللہ علیہ آئے ہیں, اور پھر اللہ نے انہیں ایک ہی مرید تو ہزاروں سے ان کے بھی, لیکن ایک ہی ایسا دیا کہ فصلیں بھی اس کی پوری ہو گئی سکتی, اور وہ اس کے مجھے کسان ہی رحمت اللہ علیہ. تو یہاں سے سلسلہ نقشبندیہ چلا. وہ ان کے علاقوں میں وہاں پر نقشبند مشہور تھے, اس کی آگے وہ سلسلہ اسی نام سے چل پڑا. اور شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جو تھے, ان سے بھی اللہ نے ایسے ہی کام کیا, بڑا کام انہوں نے کیا دین کے لیے. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو کہیں سے بیٹھ تھے, انہوں نے بھی تو اللہ اللہ کو کہتے کیا تھا. شیخ سے جو سلسلہ آگے چلا ہے براہ راست ان کے باقی کو لفا سے سلسلہ قادر کیا ہو گئے. اور ان کے مریدوں میں ایک شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ تھے. تو شہاب الدین سہروردی یہ شیخ تھے, سادی تھے, شیخ سادی رحمت اللہ علیہ سے بیٹھ. تو ان کا جو سلسلہ آگے گزرا تو سلسلہ سہروردیا ہو گیا. ابو الحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ ایک بزرگ تھے اور بغداد میں مصر میں قیام رہتا تھا, ان کا جو سلسلہ آگے چلا تو سلسلہ شاذلیہ ہو گیا. تو اس کی سلاسل ایسے چلے ہیں, اور اصل چیز میں ایک ہی ہے, سب کا مطمئن نظر اور انتہا اور مقصد ایک ہی ہے, اور وہ تزکیہ نفس ہے. کہ کوئی آدمی کہیں سے تعلق ہو اس کا, اور کسی کی نگرانی میں یہ مناظر سے روکی جا سکتی ہے. حسن نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ چشتی تھے, ان سے جو آگے سلسلہ چلا چشتیہ میں, اصل تو محمد الدین چشتی رحمت اللہ علیہ خلافت دی تھی خواجہ قطب الدین مختار باقی رحمت اللہ علیہ, اور حضرت سے پھر آگے خلافت ہوئی ان کو شیخ علی الدین مسعود رحمت اللہ علیہ. اور شیخ مسعود رحمت اللہ علیہ جن کو خلافت کی, ان میں سے دو بڑے نمایاں چشتیاں سلسلہ چشتیہ. ایک چشتی جو تھے ان کے وہ کلیئر میں چلے گئے شیخ صابر رحمت اللہ علیہ, تو وہاں سے چشتی صابری ایک سلسلہ چل پڑا, وہاں انہوں نے محنت کی کلیئر میں رکھ لیا رحمت اللہ. اور ایک حسن نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ تھے, یہ بھی خلیفہ کے حضرت تھے, جلیل الدین مسعود رحمت اللہ علیہ کی, یہ دہلی میں آ گئے. دہلی اس وقت سارے جہان کا مرکز بنا ہوا تھا. تو حسن نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی بھی چشتیہ سلسلہ چلا ہے, وہ چشتی نظامی کہلا ہے, اور وہ جو کلیئر میں تھے وہاں سے لوگ ان سے غائب ہو گئے, تاکہ وہ غیر چشتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں. کہ جتنی آپ آ کر کے ہندوستان میں تحریکیں دیکھتے ہیں, سید احمد شہید رحمت اللہ تھے, یہ بھی تو آ کر اس میں جدید رحمت اللہ کے سلسلے سے تھے, کہ وہاں الیاس صاحب رحمت اللہ وغیرہ دیوبند صاحب ان کے جتنے مشاعر تھے یہ سب چشتی صاحب بھی.
ان کے
اساتذہ
کون تھے, وہ
کس زمانے
میں تھے, کہاں
پہ؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے شیخ کی رحمہ اللہ 661 ہجری میں اور انتقال ہوا ہے شیخ کا 728. تو ابن تیمیہ رحمت اللہ کو مجدد مانا گیا اپنی صدی میں، اور وہ وہی تعلیم انہیں حاصل کی، اللہ نے طلاق کا حافظہ انہیں دیا تھا، حدیث پڑھ گیا انہوں نے، دمشق میں رہے ہیں، شام میں رہے ہیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں میں بھی جاتے رہے ہیں، اور حدیث میں اللہ نے خاص طور سے کمال انہیں دیا تھا. اور شیخ تھے، انہیں بڑا شوق تھا اللہ کے ساتھ تعلق میں، عبادت میں، اور انہوں نے دو جلدیں پوری لکھی ہیں تصوف کے موضوع پر. اور ان کے زمانے میں بعض صوفیوں میں جو بہت بے راغبی آ گئی، بہت ہی زیادہ حکمرانی آ گئی تھی، انہوں نے بڑی تنقید کی تھی. اور شیخ رحمہ اللہ ان کے شاگرد تھے ابن قیم نے لکھا ہے کہ ہمارے شیخ کیسے اللہ کو یاد کرتے تھے، کیا اچھی سنتے ہیں. اور کسی طرح فکانے بھی اللہ نے دور کیا تھا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، تو کئی مسائل جو تھے ان کو بھی وہ ایسے ہی لکھتے تھے. نتیجہ یہ اس کا نکلا کہ 36 جلدیں جسے ان کے فتاوہ کیے، جو فتوے انہوں نے دیے، باقی کام تو ان کے الگ ہیں. اور شیخ کو خاص درد جو حاصل تھا من جملہ اور علوم کے، ان میں سے ایک رد بھی تھا، عیسائیوں کا رد، یہودیوں کا رد، فلاں کا رد، فلاں کا رد. شیخ نے نماز دینے کے خوب لکھا رحمہ اللہ. اور بعض چیزیں شیخ کی ایسی تھیں جو علم بہت زیادہ تھا لیکن طبیعت میں ٹھنڈک نہیں تھی، بہت غصہ تھا. اور علم جب بڑھ جائے تو مزاج کی نزاکت بھی بڑھ جاتی ہے، اور اوپر سے شیخ کی شادی بھی نہیں ہوئی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اگر شادی ہوتی، بیوی سے بھی سنتے، بچے ہوتے، تنگ کرتے تو تھوڑی سی آ جاتی ہے نا پھر آدمی میں. تو شیخ کی شادی بھی نہیں ہوئی، اس لیے ان میں غصہ بھی بہت زیادہ اور علم بھی بہت زیادہ تھا. پھر اسی طرح باقاعدہ یہ جو تصوف اور سلوک تھا، اس میں تو صوفیہ تربیت کر دیتے کہ بھائی غصہ کی وجہ سے غصے کو ٹھنڈا کرو، شیخ نے ایسی تربیت نہیں دی تھی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سی چیزوں میں شیخ رحمہ اللہ نے وہ ائمہ اربعہ کے مسلک سے باہر نکل گئے. چاروں ائمہ جس فالو روم تو پکتے، شیخ نے اس کی مخالفت میں فتویٰ دے دیا، پھر حکومت نے پھر پابندی بھی لگائی، جیل میں بھی رہے. اسی لیے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تمام عزت احترام ان چیزوں کے باوجود ان کے پاس مسائل ایسے ہیں جن کو کسی نے نہیں مانا ہوتا. مثلاً ان کا یہ کہنا کہ مدینہ منورہ کا جب سفر کرے تو مسجد نبوی کی نیت کرے کہ وہاں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نیت نہ کرے. تو آنے والے جو تھے ان کے بعد انہوں نے شبیر اس فتوے کے خلاف لکھا، ان کا شہر سے تو کوئی بات نہیں، مسجد نبوی کو جو فضیلت اور برکت حاصل ہے وہ آنے صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تو حاصل ہے، اس ذات اس کی وجہ سے ہی تو حاصل ہے. اس لیے سب نے لکھا بھی شہر میں غلط فتوا لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے سفر کرنا چاہیے. یہ چیز نہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود وہ تھے اہل سنت میں سے امام کے اپنے دور.
ابن تیمیہ
رحمت اللہ انکار کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اللہ نے علم دیا تھا ان کے سامنے کی ساری چیزیں، شہر الطار جیلانی رحمت اللہ علیہ تھے اور ان کے پیچھے کے لوگ تھے، جناز بغدادی اور یہ جتنے صوفیاں شبلی اور مصری صوفی، ان سب کے متعلق ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہ صرف کھلے دل سے لکھا ہے بلکہ ان کی کرامات تک کا اقرار کیا کہ یہ کرامتیں ان اللہ کے بندوں سے سرزد ہوئیں. اور شیخ خود جتنا اللہ کو یاد کرتے تھے، اللہ کو ذکر کرتے تھے، ابن قیم نے لکھا ہے کہ تہجد کے وقت وہ اللہ کو یاد کرنے بیٹھتے تھے اور اشراق تک روزانہ خدا کو یاد کرتے تھے. اور میں نے ان سے کبھی کہا حضرت ناشتے کا وقت ہو گیا تو کہتے تھے میرا اصل ناشتہ یہ ہے، اور جس میں یہ نہ کروں اس میں تربیت بہت خراب ہوتی ہے.
مرشد سے ہم مرشدوں کی بیعت کرتے ہیں اور دونوں ساتھ نماز کے لیے سے ہٹ کے پڑتے ہیں, وہ بچے چھانے سے اس میں بخار دینانے کا انتظار کے لیے اور چندہ لگاتے ہیں ان کے گھنٹے کے نیچے بیٹھ کے دونوں ساتھ نماز پڑھتے ہیں.
وہ جھنڈا لگانا بھی حرام ہے اور اس کے پیچھے دو رکعتیں پڑھنا بھی حرام ہے. اور جی میں کسی کا جواب دے رہا ہوں, آ جاتا ہوں اس کے لیے. اور وہ جو دو رکعتیں بغیر قبلے پر یہ کہیں پڑھنی ہے, سب حرام کام ہے. صوفیہ نہیں کہیں تھا کسی کو بھی, یہ بدعات لوگوں نے برے طریقے خود اپنے پاس سے نکالے ہیں. رہ گیا اصل بیعت کا مسئلہ, تو بیعت نام ہے بظاہر کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے. یہ ہوا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلفاء لیا کرتے تھے بیعت حکومت کے لیے. اور یہ سنت ہے غیر موقرہ مستحب ہے. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے الانتباہ ایک رسالہ لکھا ہے, شاہ صاحب نے لکھا ہے کہ مستحب ہے. تو جب حکمرانوں نے بیعت لینی چھوڑ دی تو صوفیہ نے کہا یہ ایک سنت غیر موقعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے چھٹ جائے گی, نکل جائے گی, اس سنت پہ ہم لوگ عمل کر رہے. تو اس وقت سے شروع ہوا, تیسری صدی سمجھ لیجیے, چوتھی صدی سمجھ لیجیے, اور اب تک بھی جو موقعین صوفی ہیں جو اچھے اللہ کے واقعی اچھے بندے ہیں, پڑھے لکھے ہیں اور ان کے مزاج میں تعلیم تربیت کی چیزیں ہیں, وہ اب یہی کہتے ہیں کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا یہ تو سنت ہے غیر موقع, اس کی فکر نہیں. اصل بات یہ ہے کہ تربیت ہونی چاہیے جو واجب ہے جو ضروری ہے. وہ کہتے ہیں تعلق رکھو اور اپنے آپ کو ٹھیک کرتے رہو اور کبھی موقع ہوا تو بیٹھی ہو جائے. اس لیے محققین جو ہیں وہ اس ظاہری رسم پر زور نہیں دیتے, تعلیم پہ زور دیتے. کتنے ہی ایسے مشاہد تھے ہمارے جنہوں نے یہ وقت تھوڑا تھا کسی کو خط لکھ دیا کہ ہماری طرف سے آپ کو خلافت ہے, اجازت ہے, آپ بیعت کر سکتے ہیں. تو متعلق ہم تو بیعت ہوئے ہی نہیں آپ سے. تو فرمایا خلافت کے لیے بیعت ہونا ضروری ہے, اہلیت ہونا شرط ہے, ضروری ہے. جب تم نے اس بات سے روکے ان چیزوں کو مکمل کر لیے اور ہمیں اطمینان ہو گیا کہ تم واقعی لوگوں کو اللہ کی راہ دکھا سکتے ہو تو بس دکھاؤ. اس لیے بیعت کی ایسی حیثیت نہیں ہے کہ لوگ جسے ضروری سمجھ سکتے.
Are there still some piece of that old caliber which could still operate within the Sharia boundaries, even now?
جی ہاں, صوفی اب بھی ہوتے ہیں, ملتے ہیں, لیکن صرف اسی بات کو لوگ کیوں دیکھتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے یا جنید بغدادی جیسے نہیں ہوتے. خود اپنے پر غور کریں تو جتنے ان کے مرید اچھے ہوتے تھے اتنے لوگ بھی تو اب نہیں ہوتے. انحطاط ہے نا. مہدوی فرقہ جو ہندوستان میں تھا, جنہیں مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا, صحیح نہیں ہے وہ چیز. دیکھو بھائی, اصل چیز کتاب و سنت, اجماع ہے, قیاس ہے, مجتہد کا اجتہاد ہے. کوئی بھی تصوف ہو یا صوفی ہو, اگر ان چیزوں کے خلاف ہے تو رد کیے جانے کے قابل ہے, چھوڑ دینا چاہیے, اس سے بالکل نہیں ماننا چاہیے. اصل چیز اللہ کی کتاب, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, اور ان دونوں کی روشنی میں جو اجتہاد مجتہدین نے کیا ہے, یہ طریقہ ہے جس پہ چلنا چاہیے. تو مہدی ہونے کا جو دعویٰ تھا وہ غلط تھا, اس کے ایک وقت نے ثابت کر دیا کہ اس کے مہدی کے دور میں جو علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائی تھی وہ نہیں پوری ہیں. باقی اب وہ پیر و مرشد سے جس سے بیعت ہوتے ہیں یہ بھی درست ہے, لیکن وہ کہیں شرح میں اگر ترمیم کرتے ہیں, مجھے چونکہ براہ راست ذاتی طور پر ان کے حالات میں نہیں پتا, اس لیے کچھ نہیں کہتا, لیکن یہ کہتے ہیں کہ اگر فرض کر لیں وہ شریعت میں کوئی ترمیم کرتے ہیں کہ جیسے کوئی کہہ دے نماز نہ پڑھو, پانچ کی بجائے چار نمازیں پڑھ لیا کرو, روزے اتنے کیا رکھنے ہیں, یا کتاب و سنت کی بجائے میری تعلیمات پہ عمل کیا کرو, یہ سب گمراہی سے تو معلوم نہیں. کوئی شرک کرے گا تو مشرک ہوگا, اگر نہیں کرتے تو کام کام میں کیا ضرورت ہے اس بات میں رکھ دینے, اپنا بھی ایمان بچانا ہے. آج
اگر
نہیں بولنا چاہیے. اس کے علاوہ بھی کام ہے دنیا میں, اس کے علاوہ بھی واسطہ بڑھ جاتا ہے وجہ سے. شادی کے کیوں پہنچ گئے ایک دم؟ اللہ نے فرمایا بلا تک تم اللہ کا ذریعہ علم, اور جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں اپنی زبان مت کھولو. مجھے کہ براہ راست علم اس کی میں کیوں کام کا گناہ گار, ممکن ہے وہ اللہ کے اچھے بندے کہ مجھے پتا نہیں چلا کیا کر. اچھا کام ہے بھائی جو لوگ کر رہے ہیں, بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن یہ دو چیزوں میں احتیاط کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو دین کے کام ہو رہے ہیں ان کو بھی دین کا کام سمجھنا چاہیے. اب کچھ اچھے سے بعض لوگوں نے بالکل غلوب کی مبالغے کی کیفیت آ گئی ہے کہ وہ کہتے ہیں جو علماء کام کر رہے ہیں کوئی کام نہیں, اور جو اشتہار ہے بھی کوئی کام نہیں, اور جو خاندان ہے ان میں بھی کوئی کام نہیں. تو جو لوگ ایسے کہتے ہیں انہیں سمجھانا چاہیے کہ یہ بھی دین کا کام ہے, وہ بھی دین کا کام ہے. ہم سب کے راستے ایک طرح سے مختلف ہو گئے ہیں. اگر اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے تو راستے کو تو منزل نہیں بنانا. اور دوسرے اب بعض بات ایسے ہوتا ہے کہ لوگ احادیث ایسی سنا دیتے ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہوتی, تو احتیاط کرنی چاہیے, تعلیم حاصل کرنی چاہیے. باقی ہم سے کام غیر نہ بہت اچھا کرنی چاہیے, جس کو فرصت دے جس کو اپنے اسباب اور وسائل اجازت ہے یہ بھی کرے. کوئی عالم ہے تو وہ ان کا کام کرے. یہ تو بہت پہلے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ کوئی باتیں ایسی نہیں ہیں کہ فرقے الگ الگ ہو گئے ہیں, بلکہ راستے ہیں منزل سب کی ایک کیا ہے وہ اللہ کی رضا.
جی
مولوی صاحب کو لوگ بڑا سوالت نہیں مانتے. جی ہو سکتا ہے جو لوگ جو کچھ کہتے ہیں کہتے ہوں گے. مولانا نے کچھ چیزیں ایسی لکھی ہیں جن سے اہل علم کو اختلاف رہا, اور اہل علم کا اختلاف ہوتا ہی ہے, اس کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کن کن چیزوں پہ لوگوں نے اعتراض کیے. فکری مسائل خاص طور پہ جو ہیں, آپ یہ دیکھیے گا کہ جو آدمی مفتی نہ ہو اور وہ فکری مسائل میں دخل دینے لگتا ہے تو کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. اس لیے جتنے بھی لوگ دین کا کام کرتے ہیں انہیں اس مسئلے میں بہت محتاط رہنا چاہیے. حتیٰ کہ خود مفتی جو ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں اور بڑے ہوتے ہیں ان کی فتووں میں فرق پڑتا ہے, کیونکہ عمر چاہیے, تجربہ چاہیے, بڑی سنجیدگی چاہیے. تو مفتیوں کا اپنا جب یہ حال ہے کہ کوئی غیر آدمی جس کا فقہ سے فتوے سے تعلق ہی نہیں ہے جب وہ شریعت کے حکم ثابت کرنے لگتا ہے تو اس پہ گڑبڑ جاتی ہے. تو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ جو لوگ بھی دین کا کام کر رہے ہیں وہ دین پر بہت کام کریں, اس مسئلے میں دخل نہ دیں. قانون ہے نا, قانون کو چھوڑ دیں, جنرلی خدا کی طرف بلاتے رہیں, اور جب قانون کی بات آئے مسئلے کی کتابی تو پھر حوالے میں کیا کہنا چاہیے بھائی فتویٰ اس مفتی سے لے, ہم پھر اس طرح مسئلہ تھا. تو مولوی صاحب نے جب سے کئی مسائل ان چیزوں میں قدم بڑھایا ہے تو بہت سی چیزیں ایسی لکھتی ہیں جو شرم فکری اعتبار سے درست نہیں ہو گئی. قادیانیوں کو قتل کرنا جائے گا, دیکھو اسلامی حکومت آئی تو بات ہوگی. قادیانیوں کو بھی دعوت دینی چاہیے اور اتنا ایمان پکا رکھنا چاہیے کہ وہ کافر, اس میں تو ذرہ برابر لچک نہیں ہونی چاہیے. صاف سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی جو نبوت کا دعویٰ یا نبوت کو جاری مانے گا وہ کافر, سیدھی سی بات. باقی یہ کہ ان کا قتل کرنا, ان کا خون کرنا, تو ہم یہاں سے چلے جائیں پھر فون پہ بات کریں. اصل ایک بات رہ گئی, ایک بات رہ گئی, آپ ان کی سمجھیں گے.
رشی بنایا تھا
یہاں
آ رہی
جو ہم نے شروع میں اناؤنس کیا تھا سیکنڈ لاس میں نے پوسٹ بھی کیا تھا